شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا وشفیعنا ابی القاسم مصطفی محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زین محترم، میرے ساتھ امام پر السلام کو آپ بھی دہرائیے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت لیل والنہار، ما بقیت بقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسين. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. اذان محترم، سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم ایک بار پھر اس ماہ محرم کو، اس ماہ عزا کو درک کر سکیں. ہماری زندگی میں خدا نے ایک بار پھر ہمیں یہ نعمت دی اور ہمیں حسین کے دسترخوان پر بلایا. یوں تو امام صادق کی حدیث کے مطابق تمام ائمہ علیہ السلام سفینۂ نجات ہیں. بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینۂ نجات. تو کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے فرزند رسول، کیا باقی امام سفینۂ نجات نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہم سب کے سب سفن النجات، ہم سب سفینۂ نجات ہیں. لیکن حسین کی اس کشتی نجات کی دو خصوصیتیں ہیں. کیا خصوصیتیں ہیں؟ کہ ہم سب سفینۂ نجات ہیں، مگر حسین کی جو کشتی نجات ہے اس کی دو خصوصیتیں ہیں، ایک یہ اوسا ہے اور دوسری یہ اسرا ہے. اوسا وسعت سے ہے، کا حسین کشتی نجات ہیں اس طریقے سے کہ اس کشتی میں وسعت بہت ہے، یہاں بہت زیادہ جنس کو پرکھا نہیں جاتا. جو حسین کے در پر آ جائے حسین اسے اپنی کشتی نجات میں جگہ دے دیتے ہیں، چاہے گناہگار ہو چاہے خطاکار ہو، معصیت کار ہو، چاہے لشکر کو روکنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر حسین کے در پر آ جائے تو حسین اس کشتی نجات میں اس کو ہاتھ پکڑ کر بلا لیتے ہیں. کہ حسین کی کشتی اوسا ہے، وسعت بہت ہے اس کشتی میں، یہاں بہت زیادہ جنس کو پرکھا نہیں جاتا بلکہ جو اس در پر آ جائے اسے قبول کر لیا جاتا ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کشتی اسرع ہے. اسرع یعنی سرعت, سریع ہے, بہت تیزی سے یہ ہدایت کی منزلوں تک پہنچا دیتی ہے, بہت تیزی سے قرب کے درجات تک پہنچا دیتی ہے. یہاں لمحوں میں حر بنا دیے جاتے ہیں, اور خدا نے ہمیں اور آپ کو دوبارہ اسی دسترخوان اور اسی کشتی کی طرف دعوت دی. اجان محترم, کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, تھوڑا سا غور کریں, جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس عزا میں شریک تھے, فرش عزا پر ہمارے ساتھ تھے, عزا خانوں میں ہمارے ساتھ تھے, جلوس و ماتم میں ہمارے ساتھ تھے, مگر آج ہمارے درمیان نہیں. ابھی جو ہم نے سلام کیا اس میں ایک خدا سے یہ دعا کی کہ وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ, خدا تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس زیارت کو میری زندگی کی آخری زیارت قرار نہ دینا. لیکن ہم اور آپ دوبارہ اس ماہ مبارک کو درک کر رہے ہیں, کوشش کریں اور خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں بہترین طریقے سے کشتی میں سوار ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تمام لوگوں کو یاد رکھے, اپنے ان چاہنے والوں کو, خاندان والوں کو, دوستوں کو, عزیز و اقارب کو, شہداء کو, کہ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے, اور جب مجلس میں آئیں, ماتم میں آئیں, تو ان کی طرف سے بھی نیت کریں. اگر گاڑی کی مثال دیکھیں کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, دونوں ونگز ہیں, اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو انسان کا یہ سفر رکنے لگتا ہے. گاڑی کی مثال لیں, گاڑی چلنے کے لیے آپ کے پاس ایک اسٹیئرنگ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کس طرف جانا ہے یہ طے کرتے ہیں, سم کا تعین اس کے ذریعے سے ہوتا ہے, لیکن گاڑی چلتی اس سے نہیں ہے. چلتی کس سے ہے؟ چلتی ہے فیول سے, انرجی سے. عقل اگر کام نہیں کرے گی تو انسان حق و باطل کو پہچان نہیں سکے گا, اور اس کے بعد اگر جذبات اور احساسات ہمراہ نہیں ہوں گے تو انسان اس راستے پر بڑھنے کی ہمت نہیں کر پائے گا. جیسا کہ ہم نے دیکھا کتنے سارے لوگ تھے کہ جو صحیح اور غلط کو پہچان رہے تھے, لیکن کسی کے دل میں کوئی اور محبت بسی ہوئی تھی, کسی کے دل میں کسی چیز کا خوف بسا ہوا تھا, سمجھنے کے باوجود بھی اس راستے کی طرف بڑھ نہیں سکے. کئی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر جاتی ہے, اور اگر ہم اپنی مجلسوں کو دیکھیں تو واقعاً ہمیں اس کی خوبصورتی کے لیے اور اس فارمیٹ جو ہمیں ملا ہے, ہمیں واقعاً اپنے اجداد کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے. دیکھیں دونوں چیزوں کا کتنا خوبصورت خیال رکھا گیا ہے. اگر مجلس کو آپ توڑ کے دیکھیں, جو ہم عزاداری جس طریقے سے کرتے ہیں, اس کے مختلف حصوں کو دیکھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر عقل کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے اور دل کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے. جس وقت فضائل بیان ہوتے ہیں یہ معرفت سے متعلق ہوتے ہیں, یہ عقل کو مخاطب کرتے ہیں, یہ صحیح اور غلط کی پہچان کراتے ہیں. اور اس کے بعد جس وقت مصائب اور عزاداری ہو رہی ہوتی ہے, کہ یہاں اب جو ہے وہ قلب ہے جسے حسین کے دل سے نزدیک کیا جاتا ہے. اب یہاں دل کا معاملہ, عشق کا معاملہ ہوتا ہے. تو اسی سلسلہ گفتگو کو بڑھاتے ہوئے, کہ جان محترم جس طریقے سے ہم نے یہ طے کیا پچھلی دفعہ کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ یا جوانی معاکم فی الدنیا والآخرہ, اور اس کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک معرفت ہے اور ایک احساس و جذبات ہیں. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس دفعہ میں نے جس جملے کو اپنی ان مجالس کے لیے اور اس سلسلہ گفتگو کے لیے محور قرار دیا ہے, وہ زیارت اربعین کا یہ جملہ ہے, جس کے اندر زیارت اربعین, کہ میں سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ میں یہ جملہ بیان کروں, میں کچھ زیارت اربعین کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک دفعہ صلوات پڑھتا ہے محمد والے محمد پر. فقط اسی نے امام میں عسکری سے روایت کی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مومن کی پانچ نشانیاں ہیں. فرماتے ہیں پانچ نشانی ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شب و روز میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے, جس کے اندر 17 رکعت نماز واجب ہیں, اس کے بعد نوافل ہیں, نماز شب کو ملائیں بھی تو یہ پوری جو ہے وہ 51 رکعت نماز پڑھتی ہے. کہ دوسری نشانی, میں تھوڑی سی ترتیب بدل رہا ہوں, یہ پانچ نشانیاں البتہ امام نے بیان کیا. کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. کہ تیسری چیز یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں کہ جس کے اوپر لکڑی ہے, مثال کے طور پر پتا ہے, وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں مگر کھانے کے کام نہیں آتی. کہنے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سجدہ جب کرتا ہے تو پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے. چوتھی نشانی یہ ہے کہ نماز کے اندر بسم اللہ زور سے کہتا ہے, خاص طور پر یہ جو ظہرین کی ہماری نماز ہے, ظہر و عصر کی نماز, کیونکہ فجر اور مغربین کی جو نماز ہے وہ تو ہے ہی بلند آواز سے اس کو پڑھنا ہے, لیکن ظہر اور عصر کی نماز ہے اس کے اندر بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے کہنا چاہیے. اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے. تو زیارت اربعین کی منزلت یہ ہے کہ یہ امام معصوم کے مطابق مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. البتہ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب اس طریقے سے کوئی حدیث بیان ہوتی ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ مومن کی نشانیاں ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ ایک اسکیل یارڈ اسٹک دے دی ہے اور مجھ سے ناپتے پھر وہ کہتے پھر یہ مومن ہے یہ مومن نہیں ہے, فلانا آدمی مومن ہے وہ مومن نہیں ہے, یہ اسٹیکر لگاتے پھریں دیکھتے ہی کہ نشانیاں کا یہ نہیں پہنا ہوا, کسی نے انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی, کسی نے مثلا دیکھا کہ کوئی دن بھر صاف تیس نہ نہیں پڑی فوراً لگا دیا یہ مومن نہیں ہے. اس کا قطعاً اور ہرگز مطلب یہ نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ مومن اور غیر مومن کا فیصلہ کرتے پھریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مومن سے بہت زیادہ مطلوب ہیں, اور ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے کہ یہ علامتیں اپنے اندر پیدا کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس کے اندر اس علامت کو نہ دیکھیں. ہاں اپنے لیے انسان فیصلہ کر سکتا ہے, تاکہ اپنے نفس کا حساب کرو اور دوسرے کے عمل کو کیا کرو, حسن ظن کی نظر سے دیکھو. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر اس کو برعکس کر دیتے ہیں, دوسرے کے عمل کے لیے قاضی بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہر عمل کے لیے کوئی توجیہ اور کوئی جو ہے عذر پیش کر دیتے ہیں, جبکہ روایتوں میں برعکس ہے اس کے کہ آپ مطلب اس سے بہتر جانتے ہیں, آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. کہ دوسرے کے لیے, اور اس کے اندر بھی بہت لطیف, ابھی موقع نہیں ہے, بہت لطیف سائیکولوجیکل نکات ہیں اس کے اندر کہ کیوں کہا گیا کہ دوسرے کے عمل کو ہمیشہ حسن ظن کے اوپر تم تولو. بہرحال اسے صرف نظر کرتے ہوئے, تاکہ یہ زیارت اربعین اس کے اندر یہ پانچ نشانیاں بیان کی گئیں سورہ حدیث کے اندر, کہ جس کے اندر سے ایک یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ زیارت اربعین پڑھتا. یہ زیارت اربعین جو ہے یہ نقل ہے چھٹے امام سے, اور چھٹے امام سے یہ نقل کی ہے جمال صفوان نے, جو مشہور صحابی ہیں, چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں اور امام کاظم کے بھی صحابی ہیں, اور ان کا وہ جو مشہور واقعہ ہے ہارون کے شد اونٹوں والا واقعہ, وہ ساتویں امام کاظم کے ساتھ کا واقعہ ہے. تو آپ نے جو ہے یہ امام سے زیارت اربعین تو نقل کی, اور بہت طولانی زیارت نہیں ہے. جو لوگ اربعین پر جاتے ہیں, اور اب اللہ اور ہمیں توفیق دے اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ جا کے اسی زیارت اربعین کی تلاوت کرتے ہیں, وہاں پہ زیارت اسی طریقے سے سلام پیش کرتے ہیں. زیارت اربعین سلام سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک جگہ ایسی آتی ہے شروع میں ہی کہ جہاں پر ہم خدا کو گواہ بنا کر کچھ چیزوں کی گواہی دیتے ہیں. اللہم انی اشہد, خدایا بارے لہا میں گواہی دیتا ہوں. یہ خود گواہی دینے کا جو سلسلہ رکھا گیا ہے یہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے. کہ میں گواہی دیتا ہوں, بعض جگہ پہ ہے بلکہ اکثر جگہ پر ایسا ہے کہ ہماری گواہی کی ضرورت نہیں ہے. ہم گواہی اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ چیز کسی اور کے لیے ثابت کر سکے, بلکہ یہ گواہی ہم خود اپنے نفسوں کے لیے دے رہے ہیں کہ میں بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں, خدا اللہم انی اشہد انہو ولیک وابن ولیک, خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے ولی اور تیرے ولی کے فرزند ہیں. اور پھر چند اور گواہیاں ہیں, ولادت کی گواہی, ولادت میں طہارت کی گواہی کہ تو نے ان کو انتخاب کیا, اس کی گواہی. اور پھر یہ گواہی چلتے چلتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ فاعذر فی الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فیک لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ, کہ خدایا میں گواہی دیتا ہوں. فَعَذَرَ فِي الدَّعَاءِ, انہوں نے تیری طرف بلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وَمَنَحَ النُّصْحَ, اور بہترین خیر خواہی کی, نصیحت اسی سے ہے نُصْحَ, بہترین خیر خواہی کی. اور اس کے بعد وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ, اس کا عام ترجمہ یوں کیا جاتا ہے, اور تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر دی, فِيكَ تیرے لیے, تیرے راستے میں, لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ, تاکہ تیرے بندوں کو نجات دے سکیں. کس چیز سے؟ جہالت سے اور ضلالت و گمراہی سے. یہ اس کا ایک روان اور عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو غلط نہیں ہے, لیکن اگر اس کا دقیق ہم ترجمہ دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر چند ایک الفاظ ہیں کہ جس کو ہم اگر دیکھیں اور اس پر غور کریں اور اس کے مطلب کو دیکھیں تو ہم اس کے زیادہ دقیق ترجمے تک پہنچ سکیں گے. بذل مہجتہ, اپنی جان قربان کر دی, بذل کر, بذل دے دینا, عام مطلب یہ ہے عطا کر دینا. لیکن جب ہم اسے لغت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں اور ان لغت کی اصلی کتابوں کی طرف پلٹتے ہیں کہ جو قدیم کتابیں ہیں, تو وہاں نظر آتا ہے کہ بذل ہر دے دینا بذل نہیں ہے, ہر عطا کر دینے کو بذل نہیں کہتے. عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی چیز کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں, لیکن اگر ہم غور کریں تو ان الفاظ میں باریک فرق موجود ہے. تلوار کے لیے بے شمار الفاظ ہیں اور سب کو اگر ترجمہ کیا جائے تو تلوار ترجمہ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو جا کر دیکھیں تو اس کے اندر فرق نظر آتا ہے کہ تلوار ہر وقت تلوار نہیں ہے. اگر اس طریقے سر پہ پڑے اور ایسی آواز نکلے تو یہ کہا جاتا ہے, اگر پہلو سے کاٹے تو یہ کہا جاتا ہے. سب چیزوں کے اندر تھوڑا تھوڑا جہد کا فرق ہے. عطا کر دینا, دے دینا, عطا بھی ہے, وہب بھی ہے, بذل بھی ہے. کب بذل اس دینے کو کہتے ہیں کہ جو خوشی سے دیا جائے. کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی چیز مانگ لی جاتی ہے, اور آپ نے خود اپنی زندگی میں اس کو دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ پیش آتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز طلب کر لی, دل نہیں چاہ رہا ہوتا دینے کا, لیکن شرم حضوری میں منع نہیں کیا جاتا, کہ شرم مانے ہو جاتی ہے, دل نہیں چاہ رہا, دل مائل نہیں ہے دینے پر, لیکن منع کرتے ہوئے شرم آڑے آ جاتی ہے. کہ وہ بھی دینا وہ بھی ہے, لیکن وہ بذل نہیں ہے. کہ بذل وہ ہے کہ جو طیب نفس یعنی خوشی کے ساتھ دیا جائے. تو پہلی چیز تو یہاں پہ کہ جان قربان نہیں کی فقط, بلکہ خوشی سے, رضا سے, رضن بقضاء, اپنی رضا سے تیرے راستے میں جان قربان کی. اور اس کے بعد مہجتہ, مہجتہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے جان یا خون. اپنا خون تیری راستے میں بہا دیا, یا اپنی جان تیرے راہ میں قربان کر دی. اس کو بھی دیکھا جائے تو مہجتہ, اگر جب اس کو ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو مہجہ اگر کسی چیز کی طرف ہو کہ مہجتہ فلانا شے, اس چیز کا مہجہ, یا مہجتہ نفس ہی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص ترین اور اہم ترین شے. اسی لیے اس کو جب روان ترجمہ کیا جائے تو اگر ہم کچھ جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ خون جگر بہایا, تو یہ اس کا زیادہ قریب اور دقیق ترجمہ ہوتا ہے. کا خوشی سے دی مگر فقط جان نہیں دی، فقط خون نہیں دیا، خون جگر دیا. شاید یہ اشارہ ہو کہ فقط جان نہیں دی بلکہ جان سے زیادہ عزیز ہستیاں دی، خون جگر دیا تیرے راستے میں. خالص ترین اور اہم ترین چیز فیک تیرے لیے خدایا، خالص تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. کیوں لے یستنقص، تاکہ نجات دے سکیں، ڈوبتے ہوئے کو نجات دلا سکیں وہ جو جہالت کے اندر ڈوب رہے ہیں. اور حیرت الزلالہ، حیرت وہ کہ جب انسان حیران، وہ کہ جس کو انسان کو نظر نہ رہا رہا. اور زلالت کہتے ہیں کہ جب انسان صراط مستقیم سے سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہو، کہ جہالت میں اس طریقے سے ڈوبا ہوا ہے کہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اور اسے حیران نظر نہیں آ رہا، باہر نکلنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کئی اس لیے اپنا خون جگر بہایا تاکہ لوگوں کو جہالت سے اور زلالت سے اور گمراہی سے نجات دے سکے. اسی کو محور بناتے ہوئے میں انشاءاللہ ان 10 مجلسوں کے اندر سب سے پہلے خود جہالت کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جہالت سے مراد کیا ہے، اور وہ معاشرہ کے جو جاہلیت کے اندر ڈوبا ہوا ہوا ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کس طریقے سے یہ جاہلیت، کیونکہ ہم زمانۂ جاہلیت جو کہتے ہیں، ہم کون سے زمانے کو زمانۂ جاہلیت کہتے ہیں عام طور سے؟ کون سا زمانہ؟ رسول اللہ سے وحی سے بعثت سے پہلے کا زمانہ، کہ جس وقت نور وحی موجود نہیں تھا. کہ وحی سے پہلے کے زمانے کو ہم کہتے ہیں زمانۂ جاہلیت. اور یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ آپ نے نجات دی تاکہ لوگوں کو جہالت سے نجات دے سکے. بس کیا ہوا کہ یہ جو جاہلیت تھی یہ پلٹ کر امام کے زمانے تک آئی، تاکہ آپ نے پھر قربانی دے کر اس جاہلیت سے اور جہالت سے لوگوں کو نجات دی. تو اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ جہالت پلٹ کر امام کے زمانے تک آئی، اور پھر امام نے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو نجات دینے کے لیے کیا لاح عمل اور طریقے کا انتخاب کیا، تاکہ یہ معرفت ہمیں امام سے نزدیک ہونے میں مدد دے سکے. حضرت محترم، میں کل اپنے موضوع پر مزید بات آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، لیکن آج اس وقت میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق قلب سے زیادہ ہے. عزیزان محترم، ان 10 دنوں کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں، یہ عام ایام نہیں ہے. پورے عالم تکوین کے اندر صرف انسان نہیں، پورا عالم ان 10 دنوں کے اندر دیگر گون ہو جاتا ہے. اور میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں جان محترم کہ خصوصاً ان ایام میں صاحب عزا، صاحب عزا کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں جاتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو جو اس کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ صاحب عزا ہوتا ہے، اور آپ اس کو مل کر گلے لگا کر تعزیت پیش کرتے ہیں. کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ جو ایام ہیں، خاص طور پر ان 10 دنوں میں، ان دنوں میں صاحب عزا ہر زمانے میں زمانے کا ولی ہے. امام سجاد اپنے زمانے میں، امام باخر اپنے زمانے میں، امام صادق اپنے زمانے میں. امام رضا فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا اس کے بعد میں نے کبھی اپنے بابا کے چہرے پہ مسکراہٹ کو نہیں دیکھا. امام کاظم اپنے وقت میں صاحب عزا ہے، اور ہمارے وقت میں ولی عصر, ہمارے زمانے کے امام صاحب عصر. ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کو پہچانے عزیزان محترم, کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ شیعتنا, خدا ہمارے شیعوں پر رحمت کرے. خلقوا من فاضل طین دینا, ان کو ہماری فاضل مٹی سے بنایا گیا. وعجنوا بماء ولایتنا, اور ہماری ولایت کے پانی سے انہیں گودا گیا ہے. یحزنون لحسننا, اور یہ ہمارے غم پر مغموم ہوتے ہیں. یہ جو آنسو نکلتے ہیں, آنسو اس وقت نکلتے ہیں جب دل غمزدہ ہوتا ہے, اور دل اس وقت غمزدہ ہوتا ہے کہ جب امام غمزدہ ہوتے ہیں. یحزنون لحسننا, یہ اس لیے محزون ہے کیونکہ ہم محزون ہیں. ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کو پہچانے, یہ اس تعلق کا اظہار ہے کہ جو ہمارے دل کا ہمارے امام سے. چونکہ دل جڑا ہوا ہے اور امام وقت محزون ہے, اس لیے ہمارے دل بھی محزون ہیں, اس لیے آنکھوں کے اندر یہ قطرات موجود ہے. ایک شخص امام صادق کے گھر پہ رکا اور آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی اور اس نے امام کی حالت کو دیکھا, اور اس حالت کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم کتنے پیچھے رہ گئے, ہم کتنے بدبخت ہیں, ہم کتنے دور ہیں, آپ اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں, اس عالم میں رات بسر کرتے ہیں. مولا نے کہا کہ میں نے عبادت کے عالم میں رات بسر کری, مگر تم نے بھی کوئی چھوٹا کام نہیں کیا. نے کہا مولا میں نے کیا کیا, میں تو رات بھر سوتا رہا. کہا نہیں, تم نے ایک بڑا کام کیا, رات کے پہر تمہاری آنکھ کھلی, تمہیں پیاس لگی ہوئی تھی, جب تم نے پانی پیا تو میرے جد غریب کو سلام کیا. یہ بہت عظیم دن حضرت محترم, کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اتنے نزدیک ہو جائیں اپنے امام سے کہ امام ہمارے لیے ایک الگ نگاہ رکھنے لگے, ہمیں اپنے خاص اور قریبیوں میں شامل ہونے لگے, شامل کرنے لگے. حضرت محترم آج اس پہلی مجلس میں ہم اپنے امام معصوم کا تذکرہ چند ایک الفاظ میں انہی الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جن الفاظ میں امام وقت نے اپنے جد کو یاد کیا. زیارت ناہیہ ایک عام زیارت نہیں ہے, بلکہ مرثیہ ہے کہ جو امام زمانہ نے اپنے امام کے لیے پڑھا ہے, اپنے جد کے لیے پڑھا. اسی لیے کہا کہ ہر وقت زیارت ناہیہ نہ پڑھا کرو, اس وقت پڑھو کہ جب دل آمادہ ہو, کیونکہ یہ مرثیہ پڑا ہے. اور کن الفاظ میں مرثیہ پڑا ہے؟ السلام علی شیب القدیب, السلام علی خد تریب, سلام ہو اس داڑھی پر جسے خون سے رنگا گیا, سلام ہو اس چہرے پر کہ جو خاک آلودہ ہوا. عزیزان محترم معلوم ہے کہ یہ جملے کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے ایک موقع وہ آیا کہ جب میرے مولا تھوڑی دیر کے لیے رک گئے, جب زین پر بیٹھے ہوئے تھے ایک ملعون نے پتھر مارا, مولا کی پیشانی سے خون جاری ہوا, جب دامن ہٹا کر خون کو صاف کرنا چاہا تو ایک ملعون نے تیر چلایا, ایسا تیر کہ جو مولا کے سیرے میں بے‌وس ہوا, تیر بے‌وس ہوا, سامنے سے نکالنا چاہا تو دیکھا ساری پسلیاں سامنے سے باہر آ رہی ہے, پشت سے اس تیر کو نکالا اور اس خون سے اپنے چہرے کو رگنے کے بعد کہا خدایا میں اسی حالت میں تیری ملاقات کروں گا. لیکن اس کے بعد اب زیر پر سنبھلا نہ گیا, زمین پر تشریف لائے, السلام علی خد تریب, ارے اس رخسار پر سلام کہ جو خاک آلودہ ہے, راگ پر رخسار رکھ کر حسین خیموں کی طرف دیکھ رہے. لعنت الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, پروردگار ہمارے دلوں کو اہل بیت کی معرفت اور محبت سے منور فرما, ہمیں زیادہ زیادہ اس راستے پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما.